الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلاة والسلام على أهل بيته المطيبين المطهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
پوری زندگی اور زندگی کے تمام پہلو بشریت کے لیے اور خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ لمن کان یرجو اللہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں اور جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں ان کے لیے قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے سورہ احزاب میں. اور یہاں پہ فرمایا کہ در حقیقت وجہ یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کیوں اسوہ حسنہ ہے, کیوں خوبصورت نمونہ ہے, حسن کا لفظ استعمال کیا, اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ اخلاق عظیم پر فائز ہے. کیونکہ خلق, اخلاق اور اخلاقی سیرت یہ انسان میں حسن پیدا کرتے چلے جاتی ہے. انسان کا اصلی حسن, انسان کی اصلی خوبصورتی, وہ خوبصورتی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے, وہ خوبصورتی جو کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے, وہ خوبصورتی جو کبھی پھیکی پڑنے والی نہیں ہے, وہ حسن ہے جو جس کے وقت معین ہیں, مدتیں معین ہیں. باغ خوبصورت لگایا, معلوم ہے کہ چمن دھیرے دھیرے ڈھلتا چلا جائے گا. خوبصورت گھر بنایا, خوبصورت بلڈنگ بنائی, لیکن اس کی بھی مدتیں معین ہیں, دھیرے دھیرے اس کے بھی چمک اور دمک کم ہوتی چلی جائے گی. خوبصورت انسان ہے, اس کی خوبصورتی بھی دھیرے دھیرے اس کے نکھار ختم ہوتا چلا جائے گا. لیکن ایک حسن ہے اور ایک خوبصورتی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, وہ انسان کے اخلاق اور کردار کی خوبصورتی, جو وقت کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے بجائے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. کربلا بھی جناب زینب کی نگاہوں میں بہت جمیل ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی حسین ہے, لیکن کربلا کے اس حسن کو اس زمانے کے لوگ کم سمجھ پا رہے تھے. جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے, کربلا کا حسن اور ظاہر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں کردار کا حسن پیش کیا گیا تھا. اور یہی ہے اخلاق حسنہ, ہمارے پاس روایات ہیں، پھر پرسوں بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا افتتاح میں شروع ہی میں، چونکہ کوئی بحث جب چھڑ جاتی ہے تو پھر وہ آخر تک پہنچتے پہنچتے دیکھتے ہیں گھڑی کا وقت جو ہے تمام ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا ابتدان ہی چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو واقعی کلام اہل بیت بھی بہت ہی حسین ہے. کلام اہل بیت میں بہت ہی نورانیت ہے، اور ایسی نورانیت کی جو دوسروں کو نورانی کرے، دلوں کو نورانی کرے، معاشروں کو نورانی کرے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بنا ہوا ہے، اسی حسن سے بنا ہوا ہے. ابھی اردو میں کہتے ہیں محاسن، داڑھی بولی محاس کہتے ہیں، بولتے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ محاسن بولا جاتا ہے البتہ لکھنؤ کی اردو میں، اور کبھی فارسی میں کہ محاسن کرنے گئے ہیں، یعنی چونکہ داڑھی بنوانے گئے، اپنے چہرے کو حسین کرنے گئے ہیں تو وہاں بولا. لیکن اصل کلمہ وہی حسن سے بنا ہوا ہے. امام فرماتے ہیں آٹھویں امام کی، ان الناس لو علموا محاسنا کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ناس، ناس یعنی سب کے سب، چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے کسی بھی دین سے ہو، چاہے کسی بھی سرزمین سے ہو، چاہے کسی بھی خاندان و قبیلے سے ہو، چاہے کسی بھی آئیڈیولوجی اور فکر سے ہو، اگر یہ سب کے سب لو علموا محاسنا کلامنا، اگر وہ ہمارے کلام کے حسن کو جان جائیں تو لتبعونا، تو سب کے سب ہماری اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں. سب یہ نہیں کہا کہ میرے شیعہ، یہ نہیں کہا کہ میرے چاہنے والے، یہ نہیں کہا کہ میرے پیروی کرنے والے، یہ نہیں کہا کہ میرے مسلمان، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کی امت، بلکہ فرما ان الناس، سب کے سب ہماری اتباع کریں گے. فقط ایک چیز ان کو جاننا ہے، وہ یہ کہ لو علموا محاسن کلامنا، ہمارے کلام کے حسن کو جان جائے. ہمارے کلام کا حسن انہیں اگر دکھا دیا جائے، وہ خوبصورتی اگر دکھا دیا جائے. چند کلمات ہم ابتدان پڑھتے ہیں، بعد میں اگر فرصت رہی انشاءاللہ تو کسی ایک اخلاقی فضیلت پر بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. روایت میں ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، امام فرماتے ہیں کہ اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا، تمام انسانوں کے درمیان میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ با اخلاق انسان ہے. یعنی معیار بتایا، عقل کہتے ہیں نا کہ اصل انسان کی عظمت کا معیار جو ہے عقل ہے، عقل دی گئی ہے. عقل حیوانوں کے پاس نہیں ہے، عقل جانوروں کے پاس نہیں ہے، عقل درندوں کے پاس نہیں ہے، عقل پرندوں کے پاس نہیں ہے، عقل دیگر موجودات کے پاس نہیں ہے، جمادات کے پاس نہیں ہے، نباتات کے پاس نہیں ہے. اس لیے انسان شرف رکھتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہے. عقل دے کر اللہ نے کہا کہ ہم نے بڑی چیز انسان کو دی ہے، عقل کے ذریعے سے آدم کا امتحان لیا. تو یہ عقل ایک بڑا موضوع ہے، یہاں پر کبھی کبھی اشارہ ہوا ہے، اس سال توفیق ہوئی تھی پورا اس پر ایک اشارہ پڑھنے کی، کیونکہ ہمارے معاشروں کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی. اس سال ماہ رمضان میں ایک توفیق تھی عقل اور دین کے موضوع پر، کہ نہایت ہی ضروری موضوع سمجھ کر پڑھا گیا تھا، اور بہت ساری احادیث سے وہاں پہ استفادہ کیا گیا، اور عرض کیا گیا کہ شیعت میں، پورے اسلام میں اور خاص کر شیعت میں عقل کا مقام کیا ہے. وہ دین جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اس دین میں عقل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ وہاں پر جو ہمارے پہلے علماء نے آگے کتابیں لکھی، تو حتی توحید کی بات بعد میں کی، امامت کی بات بعد میں کی، رسالت کی بات بعد میں کی، تمام دین بعد میں پیش کیا، سب سے پہلے عقل کی بات کی. یہ ہے اہمیت. آپ بحر انوار جیسی 110 جلد کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں بھی پہلا چیپٹر آپ کو عقل کا ملے گا. اصول کافی جو ہماری سب سے بڑی کتاب ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہمیں عقل کی کتاب، عقل کے بارے میں لے گا. تو اتنی عقل ہے. اب یہ عقل کو کیسے پہچانا جائے، کتنا بڑا عاقل انسان ہے. یہاں پہ فرمایا کہ یہ کافی ہی کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر دیس پہ ہے کہ اکمل الناس عقلن احسنہم خلقن، عقل کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل ترین فرد وہی ہے کہ جو اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین ہے. حسین یعنی جس کے اخلاق سب سے زیادہ خوبصورت ہے. خوبصورت ہونے کا معیار کیا ہے؟ خوبصورت ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رویہ، بولنا چالنا، یہ سب کو اچھا لگے. کیونکہ جو خوبصورت ہوتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے. شرارت خوبصورت نہیں ہے لیکن ماں کو اچھی لگتی ہے، لیکن دوسرے کو نہیں، پڑوسی کو نہیں اچھی لگتی. کیوں؟ اس لیے اچھی چیز نہیں ہے. ماں اپنے بیٹے کو جس کو پسند کرتی ہے. بیٹا جو ہے وہ غلطی بھی کرتا ہے تب بھی باپ اس کی آگر حمایت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے اپنا بیٹا ہے، اگرچہ خوبصورت بات نہیں تھی. کیوں؟ دوسرے کو ناگوار لگتی. ہر وہ چیز جو دوسرے کو ناگوار لگ رہی ہو یہ سمجھ لیں کہ یہ خوبصورت نہیں ہے. یہ پہچان کا معیار. اگر دوسرے کو، پڑوسی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، دشمن کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، غیر کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، اپنے سے غیر آشنا لوگوں کو اگر یہ بات ہماری اچھی نہیں لگ رہی ہے، کوئی ایسا عمل کرتے ہوئے گزر رہے ہیں اسٹیشن پہ، روڈ پر، کہ جو دوسروں کو دیکھنے والے کو اچھی نہیں لگ رہی، یعنی خوبصورت نہیں ہے. کیونکہ خوبصورت ہوتی تو ہر ایک کو اچھی لگتی. خوبصورتی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے. اور یہاں پہ کہا گیا عقل کا معیار یہ ہے کہ تم ایسے کام کرتے چلے جاؤ کہ جو ہر ایک کو اچھا لگے، ہر ایک کو پسند آئے. اس کا معیار یہ ہے کہ ہر ایک کو اچھا لگے. اب یہ بات ہم بحث کریں گے کہ کیوں کچھ حسین ترین اعمال دوسروں کو ناگوار لگتے ہیں. مثلا ظالموں کو، حاکموں کو، بادشاہوں کو ائمہ کا عمل کیوں نہیں پسند کرتے تھے، انبیاء کے عمل کو کیوں نہیں پسند کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ الگ مسئلہ ہے. وہ ان کی اپنی منفعت طلبی تھی، وہ اپنی ظلم پرستی تھی، وہ اپنی حوث پرستی تھی. چونکہ اگر عدل کی بات کی جائے تو ظالم کو بہرحال ناگوار گزرے گی، اگر انصاف کی بات کی جائے تو ظلم کرنے والے کو یہ بات ناگوار گزرے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن عام طور سے، عمومی طور پر، عام انسان جو خاص کسی خاص پہلو میں نہیں جا رہا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی خوبصورت چیز پیش کی جائے گی اور خوبصورت کردار پیش کیا جائے گا، خوبصورت پروڈکٹ پیش کیا جائے گا، ہر کمپنی کی اصلی ترین ایک معموریت یہ ہوتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط پروڈکٹ بنا رہے ہوں لیکن اس میں خوبصورتی کا بھی خیال رکھا جائے. کوشش کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے. آپ کتنی ہی مضبوط بلڈنگ بنائیں لیکن اس میں خوبصورتی کا خیال نہ رکھیں تو دیکھیں آپ کبھی رہنے کے دل اس میں نہیں جائے، کچھ دن میں آپ خود تھک جائیں گے. ہے تو بہت مضبوط لیکن اس میں خوبصورتی خیال نہیں ہے. تو یہ ایک معیار ہے. لہذا انسان اپنے اعمال پر نگاہ کرتا چلا جائے، روز آنا کے رویے پر، یہ غور سے سنیے، کوئی خطابت نہیں ہے، اپنے روز آنا کے رویے پر نگاہ کرتا چلا جائے، جو عمل کرتے ہوئے گزر رہا ہے، گھر کے اندر والوں کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، گھر کے باہر والوں کو خوبصورت لگ رہا ہے یا نہیں، پڑوسیوں کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں، اگر یہ لگ رہا ہے تو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم عقل مند ہو گئے. لیکن اگر ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ بیوی کو بھی ناگوار لگ رہی ہے، بیٹا زندگی گزار رہا ہے لیکن باپ کو ناپسند ہے، بیٹی کی زندگی ہے لیکن ماں کو ناپسند ہے، شادی کر کے بہو آئی تو ساس کو ناپسند ہے، ساس ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ بہو کو ناپسند ہے، تو اگر زندگی خوبصورت ہوتی تو کسی کو ناپسند نہیں ہوتی. اپنی زندگی کو خوبصورت کرتے چلے جائیں، دیکھیں لوگوں کو پسند ہے، اتنا خوبصورت کر جائے کہ دشمن بھی دیکھے تو تعریف کرتا وہ نظر آئے کہ واقعاً معاویہ جیسا انسان جب اس کے سامنے حجر بن عدی نے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا خدا کی قسم علی ایسے ہی تھے.
فرصت نہیں رہی،
پہلے اس نے اکسانا چاہا، دیکھا کہ اکسانے میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے، ایک جملہ میں کہہ کے گزر جاؤں، پہلے کہا کہ کیسے ہیں آپ، آپ کے بیٹے تین تھے کہاں ہیں؟ کہا میرے بیٹے سب کے سب شہید ہو گئے. کہاں شہید ہو گئے؟ کہا جنگ صفین میں شہید ہو گئے. تین بیٹے تھے، کہا تینوں جنگ صفین میں شہید ہو گئے. کہا یہ کیسی بات ہے؟ علی بن ابی طالب کے تین بیٹے تھے، وہ تینوں باقی ہیں ابھی، اور تمہارے تین بیٹے تینوں شہید ہو گئے. دیکھیں یہ نفسیات پر کام کرتے ہیں لوگ، ایسے تو نہیں ہے، ایسی تو نہیں ہے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے. بہکانے کے لیے بھی، دھوکہ دینے کے لیے بھی انسان کو اپنی آخر استعمال کرنی پڑتی ہے، شیطنت کو استعمال کرنا پڑتا ہے. لہذا اس نے آ کر امیر المومنین کے خلاف بھڑکانا چاہا، اور بہت ہی حساس نقطے پر، حساس جگہ پر اپنا ہاتھ رکھا، کہا کہ آپ کے تین بیٹے تینوں شہید ہو گئے، اور علی بن ابی طالب کے تین بیٹے اور تینوں بھی بچے ہوئے ہیں. تین جو بڑے بیٹے تھے اس کا جو جنگ میں موجود تھے، ورنہ بیٹے تو اور بھی بہت ہیں جو خاص کر جنگ میں بڑا رول ادا کر رہے تھے. کہا وہ تو سب باقی ہیں، تو اس پر تمہیں افسوس نہیں ہے؟ کہا نہیں، ہمیں اس پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے، ہمیں صرف اس بات پر افسوس ہے کہ آج ہم زندہ ہیں لیکن امیر المومنین زندہ نہیں. جیسا سوال کیا تھا اس سے زیادہ مضبوط یہ ایمان کی، کہا کہ ہمیں اس پر افسوس نہیں ہے کہ امیر المومنین کے بیٹے زندہ اور میرے بیٹے مارے گئے، شہید ہو گئے. یہ تو فخر کی بات ہے کہ ہمارے بیٹے امیر المومنین کی رقاب میں شہید ہو گئے. لیکن جس بات پہ ہمیں افسوس ہے کہ آج ہم تیرے سامنے زندہ کھڑے ہوئے ہیں لیکن آج میرا آقا موجود نہیں، آج امیر المومنین زندہ نہیں. پھر کہا کہ فضائل بیان کرو امیر المومنین کے. کہا کہ نہیں، تو سن نہیں سکتا. کہا نہیں، بیان کرو. کہا پہلے جان کی ضمانت. کہا ٹھیک ہے، ضمانت ہے، تمہیں کچھ نہیں کریں گے. اب جو فضائل بیان کرنا شروع کیا، امیر المومنین کے شب رات عبادتیں تاریکیاں دعا مناجات ایک مسلسل جب فضائل بیان کیے، تو سنتے سنتے حاکم شام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا اور زانو پہ ہاتھ مار کے کہتا کہ خدا کی قسم امیر المومنین ایسے ہی، علی بن ابی طالب ایسے ہی. پھر امیر المومنین سے حکومت کیوں چھینی؟ وہ اس سوال کا جواب ہے کہ انسان جب حوث پرست ہو جاتا ہے، انسان جب اقتدار پرست ہو جاتا ہے، تو حتیٰ امیر المومنین کے مقابلے میں آتا ہے اپنی حکومت کے لیے. یہ سب کو جانتے ہوئے کہ امیر المومنین کی ذات میں اتنا حسن ہے کہ اعتراف کرنا پڑتا ہے. تو حسن ہر ایک کو اعتراف کرنا پڑے گا. آپ کا پڑوس میں خدا نہ خواستہ کوئی کسی کے پڑوسی میں دشمن نہ ہو، اگر انسان کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں حسن پیدا ہو جائے گا، تو پڑوس کا دشمن بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوگا. یہ وہی کلام ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن فی قلوبہم ودا. آیت کس طرح سے گئی؟ وہ لوگ کی جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لہم الرحمن ودا، اس طرح ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت ڈال دے گا. یہ قانون ہے، یعنی قرآن کے جو قوانین اس میں یہ ہے کہ انسان ایمان کے اعتبار سے حسین بنتا چلا جائے، عمل کے لحاظ سے حسین بنتا چلا جائے. دو حسن انسان میں پیدا ہو، چونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ اور انسان کی زندگی میں ہے کوئی نہیں، دو حسن پیدا ہونا چلا جائے تو اللہ کہتا ہے کہ سب کے دل میں، یہ نہیں کہا کہ صرف مومنوں کے دل میں، یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کے دل میں، یہ نہیں کہا کہ انبیاء کے دل میں، نہیں کہا کہ یہ دو کام کرتے چلے جاؤ، اپنے ایمان کے اعتبار سے عظیم بنتے چلے جاؤ حسین، اور عمل کے لحاظ سے حسین بنتے چلے جاؤ، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دے. اور جس کو دل چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے، زیادہ نہیں، چند مہینے کا تجربہ کر کے دیکھ لے. چند مہینے اس لیے کہہ رہے ہیں چونکہ ہماری پرانی زندگیاں ممکن ہے اتنا ایسی گزری ہوں، اتنا غیر حسین کردار پیش کیا ہو کہ یہ نقشہ مٹانے میں تھوڑا وقت لگے گا. چند مدت تک انسان حسین عمل اور حسین کردار اور حسین ایمانداری آ کر پیش کرے، تو خود اس کا نتیجہ دیکھے گا کہ وہ جس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں تو اس کے دل میں بھی میری محبت ہے. میں یہ واقعہ نہیں سنا پایا اور سنانا چاہیے تھا، چونکہ شہادت کی تاریخ تھی، پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ وہ شامی جو آپ بار بار سنتے ہیں، شامی آیا ہے. میں صرف آخری اس کا جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ پہلے نہیں آپ کے سامنے پیش کیا تھا. شامی آیا تھا امام حسن السلام کے پاس، کیا کر رہا تھا؟ جو کچھ بھی اس کی زبان میں آیا صرف امام کے لیے نہیں بلکہ امیر المومنین کے لیے بھی، اور امیر المومنین صرف امام حسن السلام کے باپ نہیں ہے بلکہ ولی خدا بھی ہیں. لیکن جب اس نے بدتمیزی کرنا شروع کی اور نازیبا کلمات ادا کرنا شروع کیے، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ آگے بڑھے، اس کی زبان کو روکے، امام نے کہا ٹھہر جا، روک دیا، سب کو روک دیا. اور جب وہ دیر تک جو کچھ بھی اس کے دل میں تھا ساری بھڑاس نکال چکا، امام نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ تو مجھے مسافر لگتا ہے، گرد سفر تیرے جسم پر موجود ہے، تجھے رہنے کی کوئی جگہ ہے تیرے پاس، کھانا کھایا ہے تو نے، لباس مناسب موجود ہے، سواری تیرے پاس موجود ہے، اگر نہ ہو تو میں تیرے لیے فراہم کر دوں. یعنی اس کی ساری باتیں امام حسن علیہ السلام کے لیے، یہ واقعہ بار بار سنتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسن کے پدر بزرگوار امیر المومنین کے لیے، اس طرح دیر تک اس نے نازیبا کلمات ادا کیے جو کسی میں کوئی برداشت نہیں کر پا رہے، امام کو روکنا پڑا سب کو. لیکن امام نے جواب میں نہ اپنی فضیلتیں بتائیں، نہ اپنا کردار بتایا، نہ اپنے بابا کی فضیلتیں بتائیں، بلکہ کیا بتایا، ایک عملی نمونہ پیش کیا اخلاق حسنہ کا، اچھے اخلاق کا، کہ تو مسافر ہے، مسافر کو ضرورتیں ہوتی ہیں، وہ تیری ضرورتیں میں پورا کرنے کے تیار ہوں. تو وہ حیرت سے امام کا چہرہ دیکھ رہا، اس کو بھی اتنی توقع تھی کہ اتنا کچھ کہیں گے تو اگر تھپڑ نہیں ماریں گے، اگر تلوار نہیں ماریں گے، اگر تھپڑ نہیں ماریں گے تو کم سے کم زبان سے تو کچھ کہیں گے، اگر زبان سے کچھ نہیں کہیں گے تو کم سے کم اپنے بارے میں تو کہیں گے نہیں میں ایسا نہیں ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کہا. نتیجے میں اس نے کیا کہا، یہ جملہ مجھے پیش کرنا تھا، نتیجے میں اس نے قرآن کی آیت پڑھی، چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، کہ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو وہ کہاں قرار دے. قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد ایک جملہ اور کہا، کہا کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا تو اس حالت میں داخل ہوا تھا کہ میری نگاہ میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو وہ تم سے اور تمہارے باپ سے. یہ کلمہ، جب میں مدینے میں داخل ہوا تھا تو سب سے زیادہ میرے دل میں بغض تھا آپ کے لیے اور آپ کے باپ کے لیے، اور اب میں مدینے سے خارج ہوں گا تو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب فرد میرے لیے آپ اور آپ کے بابا ہوں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اہل بیت وہ نہیں ہے کہ جو اگر زبان سے یہ کہہ کے بتا رہے ہیں، اپنی پوری زندگی میں یہ معصومین نے اپنی اخلاقی سیرت پیش کر کے 300 سال سے زیادہ رسول اللہ اور آئمہ نے پیش کر کے بتایا کہ ہاں اخلاق کا یہ اثر ہوتا ہے حتی شدید ترین دشمن پر. دوسری روایت میں فرمایا کہ انما یزین الاسلام الاخلاق فیما بین الناس، اسلام کو جو چیز زینت دیتی ہے، خدا کی قسم ہم لوگوں نے اسلام کو رسوا کر دیا ہے، پوری دنیا میں اسلام کو رسوا کیا. آج سیریا و عراق سے لے کر کے آل سعود سے لے کر کے بنی امیہ و بنی عباس سے لے کر کے ان فہرستوں سے آگے بڑھتے بڑھتے کہیں پہ ہمارا بھی کہیں نام آتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے کسی عمل سے اسلام کو رسوا کیا. خدا کرے کہ اتنی بڑی فہرست میں کہیں نام نہ آئے، درجات ہیں، ہر ایک کے اپنے درجات ہیں. امام آگے فرماتے ہیں کہ اسلام کو زینت دینے کا اگر طریقہ سوچنا چاہتے ہو، چونکہ یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یہ چھٹے امام ہی کی حدیث ہے کہ ہمارے لیے تم زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے رسوائی کا باعث نہیں بنو. میدان کربلا میں امام حسین کو صرف 72 ساتھی ملے تھے، لیکن قیامت تک کے لیے حسین ابن علی کی زینت کا باعث ہے، زینت کم تھے، کم ہونے میں کوئی افسوس نہیں ہے. میدان کربلا میں حسین ابن علی کو ذرہ برابر اس بات کا افسوس نہیں تھا کہ میرے پاس افراد کی کمی ہے. اگر امام جا کر خطبہ دے رہے تھے، اگر بلا رہے تھے تو اس لیے خطبہ دے رہے تھے تاکہ جہنم میں جانے والوں کو جنت تک بلا دیا جائے. امام کو افراد کی ضرورت نہیں تھی، لوگوں کو نجات دینے کی ضرورت تھی. امام اپنی امامت کا فریضہ ادا کر رہے تھے کہ جنت میں جانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے، جہنم کے لوگ جانے والے کم ہوتے چلے جائیں. لیکن امام کے پاس جتنے لوگ تھے وہی کافی تھے، اور ایسے تھے کہ جو امام کے لیے زینت بن گئے. کربلا کی زینت ہے حبیب نے مظاہر. کربلا کی زینت ہے زہیر قائم، کربلا کی زینت ہے ابو الفضل العباس، زینت ہے، حسن ہے کربلا کا۔ لہذا اسلام کی زینت کے لیے فرمایا کہ ان مما یزین الاسلام، وہ چیز کہ جو اسلام کو آ کر زینت دے دیتی ہے۔ زینت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بہتر کرتا چلا جائے۔ کبھی ہم مولویوں کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حقیقت ہے، اعتراف کر لینا چاہیے، اس میں کوئی اعتراف کریں گے، یعنی اگر اپنے مرض کا ہمیں احساس ہوگا تو مرض علاج کریں گے۔ اگر انسان مریض کو اپنے مرض کا احساس ہی نہ ہو تو علاج کرنے کی فکر ہی نہیں کرے گا۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم اپنے مرض کا احساس کریں۔ کبھی کبھی ہم اسلام کے نمائندے بن کر حجت الاسلام بھی لکھوا کر، بہت ہی بڑا لقب ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے لکھ دیتے ہیں، نہیں ہے اس لائق ہم لوگ، اتنا بڑا لقب لکھوا کر اسلام کی حجت بن کر، حجت یعنی جو اسلام کی دلیل ہو، جس کو دیکھ کر پورا اسلام سمجھ میں آ رہا ہو، حجت الاسلام لکھوا کر ایسا اخلاق پیش کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہت سارے جوان، بہت سارے لوگ اس لیے کبھی کبھی اسلام سے دور ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسلام کے نمائندے بنے ہوئے ہیں وہ ایسا اسلام پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بیزار کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں ہوا ہے، مسلسل یہ کام ہو رہا ہے۔ لہذا تاکید کہ اسلام لینا ہو تو ان کے پاس جاؤ جو خالص اسلام، صحیح اسلام پیش کرنے والے۔ کل میں نے آپ کے سامنے آخر میں ایک نمونہ پیش کیا تھا کہ اسلام لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں؟ آج دیکھیں ملنگ، اخباری، مسحری، فلاں فلاں فلاں، جتنے بھی گروہ، اسلام کس سے جا کر لے رہے ہیں؟ جس کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے انسان، انسان کہنا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آج اسلام کو داعشیوں کے ذریعے سے سمجھا جا رہا ہے، آج اسلام کو جاہلوں کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے، اسلام کو نادانوں کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے۔ آج ہماری شیعت کو، ہماری عزاداری کو نہایت ہی نادان اور جاہل لوگوں کے ذریعے سمجھا جا رہا ہے۔ یہ جملہ ہم بار بار تاکید کرتے رہتے ہیں کہ جتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ عزاداری کے لیے زیادہ آگے بڑھیں، وہ لوگوں کو راستہ بتائیں کہ عزاداری کیسی کرنی ہے، تاکہ یہ ہماری عزاداری زینت کا باعث ہو، کربلا کے لیے بھی، حسینیت کے لیے بھی، دین کے لیے بھی۔ وہ عزاداری ہمیں نہیں چاہیے کہ جو آ کر انسان کو دین سے دور کر دے۔ کربلا کی پوری قربانی تھی دین کے بچانے کے لیے، عزاداری بھی دین کی حفاظت کے لیے۔ یہ بالکل ابتدائی چیزیں ہیں، کوئی سخت چیز نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر عزاداری ہی کے نام پر ایک گروہ کو دین سے دور کیا جا رہا ہو، نمازوں سے دور کیا جا رہا ہو، عبادتوں سے دور کیا جا رہا ہو، تو یہ حبیب ابن مظاہر زینت تھے حسین ابن علی کے لیے، اور ہم کبھی کبھی خدا نہ خواستہ حسین ابن علی کے لیے یہ کلمہ ادا نہیں کرتے، سخت ہے، خدا کرے گی نو، لیکن سوچنے کا محل ہے۔ امیر المومنین سلام فرماتے ہیں روایت میں، فرماتے ہیں کہ اول ما یوضع فی میزان العبد، دیکھیں آپ پورا بہت موٹا سا، آپ گھبرا نہ رہے ہو کہیں پلٹنے جیسا پڑھ، ایک صفحہ ہے اس کا ایک طرف خالی ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اول ما یوضع فی میزان العبد یوم القیامہ حسن خلقہ، قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جو انسان کے میزان میں وزن کرنے کے لیے رکھی جائے گی وہ انسان کا اخلاق۔ یہ مسئلہ اگر حل ہے تو باقی مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے، کمی زیادتی وہ سنبھال لی جائے گی۔ لیکن اگر اخلاق ہی ایسا ہو کہ اس کی بیوی بیزار ہو، محشر میں بیوی کا نہیں، مجھے شوہر کے پاس نہیں جانا، بس جھیل چکے زندگی بھر، یہ 10-20 سال جو جھیلا ہے اتنی، کتنے لوگ ہیں جن کی بیویاں راضی ہیں کہ محشر میں ہم ساتھی میں رہیں گے؟ اگر راضی ہیں تو کم سے کم یہ سمجھ لیں مطمئن ہے، ہاں تھوڑا سا ہے کچھ اخلاق۔ کتنے لوگ ہیں کہ جس کے پڑوسی اس بات کے لیے راضی ہیں کہ اے کاش کی محشر میں، جنت میں بھی میرے اسی پڑوسی کے پاس میرا گھر ہو۔ اگر یہ پڑوسی کہہ رہا ہے، آرزو کر رہا ہے، تو یہ کہ سمجھے کہ میزان جو ہے ہمارا سنگین ہے، بھاری ہے، نکل جانا ہے آسانی سے۔ خدا کی قسم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے بچے بھی نہیں چاہتے کہ محشر میں ان کے ساتھ میں باپ کے ساتھ رہوں۔ خدا کرے کہ آپ میں کوئی ایسا نہیں ہو، اولاد نہیں چاہتی، جنہوں نے دس دس بیس بیس سال تک ساتھ میں زندگی گزاری وہ نہیں چاہتے، بہو نہیں چاہتی کہ ساس کے پاس ایک لمحے بھی گزارنا پڑے، کہیں جہنم میں چلے جائیں گے لیکن جنت میں اس کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اگر ایسا ہے تو فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ وزن کی جائے گی۔ کل ایک جملہ کہہ چکے ہیں، لہٰذا یہ حدیث ہم ترجمہ ساری کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ من اخلاق الانبیاء تنظیف، انبیاء کی اخلاق میں سے یہ تھا کہ بہت ہی صاف ستھرے رہتے تھے۔ کبھی کبھی مولویوں کو دیکھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ انبیاء بھی ایسے ہی رہتے رہے ہوں گے، یہ غلط ہے۔ یہ جملہ میں نے اس بار کئی جگہ کہا ہے، مولویوں کے ذریعے سے انبیاء کو نہ سمجھیں، انبیاء کے ذریعے سے مولویوں کو سمجھیں اور پہچانیں۔ اگر انبیاء کو پڑھ لیں، انبیاء کے اخلاق کو جان لیں، انبیاء کی صورت سیرت کو جان لیں، انبیاء کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا دھونا، اٹھنا، یہ سب جان لیں، پھر اس سے پہچاننا شروع کریں۔ جتنا اس انداز کا چل رہا ہے اتنی زیادہ وارث انبیاء ہے، کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ مولوی کے ذریعے سے جب انبیاء کو پہچانتے ہیں تو نبی بھی سمجھ میں نہیں آتا، نہ نبی سمجھ میں آتا ہے نہ مولوی سمجھ میں آتا ہے۔ اگر انبیاء کے ذریعے سے اور آئمہ کے ذریعے سے علماء کو پہچانا گیا ہوتا تو آج سب سے زیادہ امام خمینی سمجھ میں آتے آسانی سے، آج رہبر سب کو سمجھ میں آتے، لیکن چونکہ انبیاء کے ذریعے سے نہیں پہچانا ہے، لہذا نادان فریب کار وائٹ ہاؤس سے ملے ہوئے مولوی تو سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن امام خمینی سمجھ میں نہیں آتے، نہیں سمجھ میں آتے۔ بہت سارے شیعوں کو سمجھ میں نہیں آتے، بہت بڑی تعداد ہے، بغض ہے، جانتے ہیں شیعوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، شاید آپ کے بھوپال میں خدا کر کے ایسا نہ ہو، اس لیے شاید آپ کو میری بات پہ تعجب بھی ہو رہا ہو، لیکن ہم ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ حتیٰ امریکہ کو بھی اتنا بغض نہیں ہے، اسرائیل کو بھی اتنا بغض نہیں ہے جتنا ہمارے شیعوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو امام خمینی سے بغض ہے۔ یہ منظر دیکھا گیا باقاعدہ، حیدرآباد میں کوئی پروگرام رکھا گیا، تصویریں رکھی گئیں ان علماء کی، کہا کہ اس پہ جوتا رکھ کے جاؤ تبھی پروگرام میں جا سکتے۔ کس نے کیا پروگرام؟ یہ اہل سنت نے نہیں کیا تھا، یہ پروگرام خود شیعوں نے کیا تھا، اور اس سے بھی بدترین نمونے موجود ہیں جو خود اپنی آنکھوں سے بھی بعض نمونے دیکھنے کے۔ یہ کیوں مشکل، یہ کہاں پیدا ہوتی، کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ایک اتنا مدبر، اتنا پاکیزہ، اتنا فقیہ، اتنا عالم، اتنا متقی انسان کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہم نے حتیٰ علماء کو انبیاء کے ذریعے سے نہیں سمجھا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کر انبیاء کو سمجھتے، پھر انبیاء بھی سمجھ میں نہیں آتے۔ پھر کہتے ہیں رسول اللہ نے حکومت قائم کی تھی، رسول اللہ نے سیاست کی، کہتے ہیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ سیاست کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جیسے مولوی کو دیکھا، اس لیے نہیں سمجھ میں آیا۔ رسول اللہ نے اگر باقاعدہ حکومت قائم کی چھوٹے سے مدینے میں، سمجھ نہیں آتا۔ رسول اللہ نے ہجرت ہی اسی لیے کی۔ اب یہ جملہ اچھا ہے آ گیا، چونکہ آج کا دن کون سا دن تھا؟ ہاں، صرف جمعہ نہیں تھا، اور بھی کچھ تھا، ہاں آج ہجرت کا دن تھا۔ کل کی جو شب گزری ہے وہ شب امیر المومنین کی بستر رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے سونے کی شرط تھی۔ یہ بات میں دوسری جگہ بہت تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، یہاں پہ نہیں تفصیل سے پڑھوں گا، چونکہ مجھے روایت کرنی ہے کہ کبھی جا کر سوال کریں خود کی، رسول اللہ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ آج جو ہجرت ہو رہی، کیوں ہجرت ہو رہی ہے؟ عام طور سے ہمارے جوانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ رسول اللہ کو 40 تلواروں نے آ کر گھیر لیا تھا، لہذا رسول اللہ جان کے ڈر کے مارے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اللہ یعنی رسول اللہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ ہجرت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی عمر ہے 53 سال۔ رسول اللہ ایک ایسے انسان ہے ماشاءاللہ کہ جو 53 سال کی عمر میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بستر پر اپنے 23 سالہ جوان بھائی کو سلا کر چلے جائیں۔ یہ سوال آ جائے گا قائم کہ آپ خود سوچیں، اس کے اور تفصیل میں بیان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ جو 53 سال کے ہیں، اور امیر المومنین جو ابھی 23 سال کے ہیں رسول اللہ کو کیا سمجھتا ہے مسلمان؟ رسول اللہ کو ایسا انسان سمجھتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے 23 سالہ جوان بھائی جو صرف بھائی نہیں جو بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے، جس کو خود رسول اللہ نے پالا ہے بچپن سے لے کر کے، ایسے 23 سال کے جوان کو اپنے بستر پہ سلا کے کہ میں جا رہا ہوں، میری جان خطرے میں، تم سو جاؤ اپنی جان خطرے میں ڈال کے؟ نہیں عزیزو، چونکہ ہجرت نہیں بتائی گئی. ہجرت کا اصلی ترین فلسفہ یہ تھا کہ مکے کی زمین ایک الہی نظام اور الہی حکومت کے لیے تیار نہیں تھی. مکے میں اکا دکا 100 200 300 400 لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور ہم جیسے مولوی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن رسول اللہ کے لیے کافی نہیں تھا کہ مکے میں کئی 100 لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ بھی کافی نہیں تھا. 10 سال رسول اللہ مکے میں اور رہتے، شاید 2000 4000 ہو جاتے، لیکن رسول اللہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ 2000 4000 بہت اچھے لوگوں کو بنا کر چلے جائیں تاکہ ہمارے نام اعمال میں نام لکھ دیا جائے کہ رسول اللہ کے ذریعے سے اتنے لوگ مومن بن گئے، بلکہ رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پاکیزہ سرزمین پر ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جو قیامت تک لوگوں کو پاک کرتا چلا جائے. مدینے جانا اس لیے ضروری تھا، چونکہ اب یہ کہہ رہے 40 تلواریں بھی کیا تھیں، چونکہ یہ بات لمبی ہے میں خالی چند جملے میں کہہ گزرنا چاہتا ہوں. 40 تلواریں اس لیے آئی تھیں کہ ان کافروں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ یہاں سے نکل کر جانے والے ہیں. ابھی ہمارے ذہنوں میں بالکل الٹا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو 40 قبیلے کے لوگوں نے آ کے رسول اللہ کو گھیر لیا تھا اس لیے رسول اللہ چلے گئے، جبکہ تاریخ بالکل دوسری ہے. تاریخ یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ 3 سال سے مدینے جانے کی پلاننگ کر رہے تھے، ساری آمادگی ہو چکی تھی، پورا مدینہ یہودیوں کو چھوڑ کے مسلمان ہو چکا تھا، مدینے لوگوں کو رخصت بھی کر چکے تھے، پورا مدینہ شہر سے باہر نکل کر رسول اللہ کے انتظار کر رہا تھا، پورا مدینہ ایک الہی حکومت اور نظام قائم کرنے کے لیے بھی آمادہ تھا، اور ان کافروں کو معلوم ہوا کہ اگر رسول اللہ یہاں سے چلے گئے تو میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے. ابھی تو یہاں پر ہیں، ہم مار لیتے ہیں، پتھر مار لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہیں ہمارے اختیار میں، لیکن اگر یہاں سے چلے گئے تو اگر ایک پورا نظام قائم کر دیں گے. اس پر آپ زیادہ غور کریں گے، ہم نہیں کہتے آپ فوراً ابھی مان لیں، اس میں اور دوسری جگہوں میں تفصیل سے بات کی. رسول اللہ اس بات کے لیے تنہا کافی نہیں ہے کہ اتنے لوگ اچھے لوگ بن گئے مکے میں، بہت اچھے اچھے لوگ تو ہیں، یہی اچھے لوگ اور بناتے چلے جائیں، 10 20 100 50 200 400 ہو جائیں گے. رسول اللہ کو اتنا کافی نہیں ہے، رسول اللہ قیامت تک کا انتظام کر کے جانا چاہ رہے ہیں، اور قیامت تک الہی نظام قائم کرنے کے لیے اگرچہ مکہ رسول اللہ کے آبا و اجداد کی زمین ہے، کعبے کی سرزمین ہے، اللہ کی سرزمین ہے، لیکن یہ مکے میں آمادگی نہیں ہے، مدینے میں آمادگی موجود ہے. مدینہ تیار تھا. اس پہ زیادہ غور کریے گا کہ رسول اللہ نے ہجرت کیوں کی. ہجرت کا وہ تصور جو ہمارے ذہنوں میں، جو آج بہت بڑا ہجرت عظیم ترین دن ہے، ہجرت کی تاریخ، ہجرت کو ہم آج شاید یاد بھی نہیں کرتے، ذکر بھی نہیں کرتے. ہمیں کل بھی ذکر کرنا تھا لیکن بات زیادہ دیر ہو چکی تھی اور بات نکل گئی. امیر المومنین سے جب پوچھا گیا خلیفہ دوم کے زمانے میں کہ ہمارا سال شروع ہونا چاہیے اسلامی سال، مسلمانوں کا سال، تو کسی نے کہا بیسط سے شروع کرو، کسی نے کہا جنگ بدر بہت بڑی جنگ تھی وہاں سے شروع کرو، کسی نے کہا فلاں جگہ سے شروع کرو، کسی نے کہا خندق سے شروع کرے، پورا مارکہ تھا کل کفر کل ایمان کے مقابلے میں، سارے پیش رفت. کسی نے کہا رسول اللہ کی ولادت سے شروع کریں، رسول اللہ کی ولادت سے سال کے، رسول اللہ کی ولادت بہت بڑا تاریخی مسئلہ ہے جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں، اگر مسلمانوں اسلامی سال شروع کرنا ہے تو ہجرت سے شروع کریں. کیوں کیوں؟ ہم اگر اپنے اعتبار سے سوچیں تو ممکن ہمارے ذہنوں میں وہی پس تصور آئے کہ امیر المومنین نے جان بچائی تھی. نہیں، امیر المومنین وہ نہیں ہیں کہ خود سونے کی وجہ سے اپنا ہجرت کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہم جیسے لوگ ہیں کہ ہم نے مسجد بنائی تو یاد رکھا جائے، ہم نے فلاں کیا تو یاد رکھا جائے. امیر المومنین اس لیے ہجرت کو سب سے زیادہ اہم دن سمجھتے ہیں کیونکہ ہجرت سے قیامت تک کے لیے الہی نظام کی بنیاد پڑی ہے. بہت اچھے اچھے لوگ تھے، لیکن صرف بہت اچھے اچھے لوگ ہونا کافی نہیں ہے، یہ بہت اچھے اچھے لوگ 100 سال 150 سال 75 سال زندگی گزار کے ختم ہو جائیں گے، ساری خوبیاں ختم ہو جائیں گی، ساری اچھائیاں ختم ہو جائیں گی. رسول اللہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے سسٹم کی، ایک ایسے الہی حکومتی سسٹم کی بنیاد رکھ کر جائیں جو قیامت تک لوگوں کو پاک کرتا چلا جائے. اور اسی لیے غدیر ہماری نگاہ میں اتنا اہم ہے، کیونکہ غدیر در حقیقت ہجرت کی بقا کا راز ہے. چونکہ غدیر وہی ہے کہ جس کام کے لیے رسول اللہ نے ہجرت کے دن ہجرت کی، اور ہاں اس ہجرت کے لیے رسول اللہ اپنی بھی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں، امیر المومنین کی جان بھی خطرے میں ڈال سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ رسول اللہ کی جان خطرے میں نہیں تھی، رسول اللہ کے پیچھا کرتے کرتے غار تک آئے تھے لوگ، لیکن جس مقصد کے لیے آ رہے ہیں وہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو آشنا کر دیا جائے. قبیلائی نظام، ڈکٹیٹرشپ کے نظام، فرعونی نظام، نمرودی نظام، ابو سفیانی نظام، روم کا نظام، ہندی نظام، چینی نظام کے درمیان میں، اس تمام باطل نظاموں کے درمیان میں آ کر ایک الہی سسٹم کی بنیاد رکھنا. اس لیے آج کا ہجرت کا دن عظیم ہے. میں یہیں پہ تمام کرتا ہوں، لیکن اس پر آپ غور کریے گا عزیزوں، اس لیے عظیم ہے. اسی لیے امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ جو نظام قائم ہوا ہے ولایت فقیہ کا، اس کی حفاظت کرنا نماز سے بھی زیادہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز ایک اپنا واجب ہے، نماز کا فائدہ ایک انسان کو پہنچ رہا ہے، لیکن ایک نظام کا فائدہ بعد میں آنے والے زمانے کو اور پورے معاشرے کو بھی پہنچے گا. حفظ نظام اوجب واجبات. کیوں؟ چونکہ یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ ایک دن کے لیے نہیں ہوتا، ایک سال کے لیے نہیں ہوتا، کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتا. اس سے حقانیت کی سربلندی، اور یہ سربلندی ہے آج، آج اسی انقلاب کی بنیاد پر شیعت اتنی بلندی پر پہنچ چکی ہے کہ ساری دنیا کی دشمنی کے باوجود بھی شیعت کا پرچم بلند ہوتا جا رہا ہے. جا کر آپ دیکھ لیں، پورا ہندوستان پاکستان کی صرف شیعت کو نہیں دیکھیں، جا کر عالمی شیعت کو دیکھیں، بحرین کی شیعت، لبنان کی شیعت، عراق کی شیعت، سیریا کی شیعت، یمن کی شیعت، ایران کی شیعت، اس شیعت کو جب جا کر دیکھے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں شیعت نے آج پوری دنیا میں تمام باطل سسٹم اور نظام کے درمیان میں آج ولایت کے نظام سے آشنا کر دیا ہے. ابھی آشنا ہوئے ہیں، پوری طرح سے آگاہ اس وقت ہوں گے جب اسی کے ذریعے سے امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ شریف. اور یہ سب کچھ در حقیقت اسی کی آمادگی ہے. امام کا ظہور ہماری دعاؤں سے نہیں ہوگا، دعائیں ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں، اس سے نہیں ہوگا. امام کی غیبت اس لیے ہوئی تھی، اس زمانے میں بھی بہت سارے لوگ دعائیں کر رہے تھے، آج سے زیادہ، چونکہ زمانے میں بڑے بڑے ظالم حاکم موجود تھے اور اس کے بعد مسلسل دعائیں کرتے رہے. تو امام دعاؤں سے نہیں آئیں گے. امام اگر یہ معلوم کر رہے کہ امام آئیں گے کیسے، تو یہ معلوم کر لے کہ امام گئے کیوں تھے. چونکہ امام تو جانے کے لیے نہیں ہے، امام تو غیبت کے لیے نہیں ہوتا، امام تو لوگوں کو سامنے ہدایت دینے کے لیے ہوتا ہے. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ امام کیوں غیبت میں گئے، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کیسے ظہور کریں گے. تو ایک اصلی وجہ، یہ لمبی بحث ہے، امام کا غیبت میں جانا اس لیے ہے کیونکہ 11 امام آتے رہے لیکن امت موجود نہیں تھی، نظام قائم کرنے کے لیے امت موجود نہیں تھی. امام حسن اسلام کو حکومت ملی لیکن اپنے لوگوں نے اتنی کوتاہیاں کی کہ امام کو حکومت دینی پڑی. امام موجود ہے، بہترین رہبر موجود ہے، بہترین الہی رہبر اور حاکم بھی موجود ہے، غدیری حاکم، غلائی حاکم موجود ہے، لیکن چونکہ امت موجود نہیں تھی، لہذا 11 اماموں کا تجربہ کرنے کے بعد آخری کو، بقیت اللہ کو اللہ نے غیبت میں رکھا. اب اگر یہ جاننا ہے کہ امام کیسے ظہور کریں گے، تو پھر اس کا بھی یہی کنڈیشن ہے کہ جب امت تیار ہونا شروع ہو جائے گی، امام کے ظہور کا میدان فراہم ہونا شروع ہو جائے گا. انقلاب در حقیقت امت تیار کرنے کے لیے. آج الحمدللہ لاکھوں نہیں بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں امام زمان کی امت تیار ہو رہی ہے. خوب، ایک دو روایت اور پڑھتے ہیں، باقی روایتیں انشاءاللہ اگر فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. خوب، یہ اخلاق فرمایا کی. دوسری روایت میں فرمایا رسول اللہ کے پاس کوئی شخص آیا، یہ روایت ہے امام سے کہ رسول اللہ ان رجلا اتا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک شخص آیا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد، قال يا رسول الله علمني خلقا يجمع لي خير الدنيا والآخرة. اے رسول اللہ مجھے زیادہ نہیں آتا, میں کچھ زیادہ چیزیں, میرے پاس صلاحیت نہیں ہے, مجھے کوئی ایک ایسا اخلاق بتا دیں کہ جس میں ساری خوبیاں آ جائیں. آسانی سے چاہ رہا تھا, علمنی خلقا یجمع لی خیر الدنیا والآخرہ, ایک ایسا خلق ہمیں بتائیں, اخلاق کی ایک ایسی چیز بتائیں کہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا سارا خیر جمع ہو جائے, ہر خیر موجود ہو. تو رسول اللہ نے کیا فرمایا, آپ کے خیال سے کیا فرمایا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا, فقال صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ نے فرمایا لا تکذب, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولنا جو آج کے زمانے کا فیشن ہے, فیشن, یعنی اگر کوئی انسان جھوٹ بولنا نہیں کہتی تو بڑا سادہ انسان ہے, بیوقوف تو نہیں ہے, سادہ, بعض لوگ سادہ کہتے ہیں, سمپل, بعض لوگ سمپل سے بھی آگے بڑھ کہتے ہیں, کچھ بیوقوف تو نہیں ہے, چونکہ معاشرہ ایسا ہے, معاشرہ نفاق کا معاشرہ ہے, نفاق میں جھوٹ ضروری ہے, منافق پورا اس کی زندگی جھوٹی ہوتی ہے, چونکہ اندر کچھ ہوتا ہے, ظاہر کچھ کر رہا ہوتا ہے, صرف زبان سے جھوٹ نہیں بولتا, اپنے ہر عمل سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. منافق صرف زبان سے نہیں جھوٹ بولتا, ہر رویے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, چونکہ ظاہر کچھ کر رہا ہوتا ہے, اندر کچھ ہوتا ہے. اور شہید مطہری نے بہت ہی اچھی بات کہی آج کے زمانے کے بارے میں, کہ آج کے زمانے کی پہچان یہ ہے کہ آج کا زمانہ نفاق کا زمانہ ہے, آج نفاق کو فیشن سمجھا جاتا ہے, آج نفاق کو علم سمجھا جاتا ہے, نفاق کو علم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, علم کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. آپ مثلاً بعض کورسز ایسے ہیں جو جنہوں نے کیا ہے وہ جانتے ہیں, مثلاً ایم بی اے یا بعض ایسے کورسز ہیں, سیاست, آج کی سیاسی دنیا میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے وقت نفاق پڑھایا جاتا ہے علم کے طور پر. کمپنیاں چلانے کے لیے کمپنی کے مینیجروں کو, مینیجرز کو, ایم بی اے کرنے والوں کو نفاق کی تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ طور پر, علم کے طور پر تعلیم دی جاتی ہے. کسی ملک کے ڈپلومیٹس کو نفاق کی تعلیم دی جاتی ہے, ڈپلومیٹ سمجھ رہے ہیں آپ سب نا, جن کا کام ہے ڈپلومیٹ, ڈپلومیسی کرنا, ڈپلومیسی کرنے والوں کو باقاعدہ نفاق کی تربیت دی جاتی ہے. جتنا بڑا منافق ہوگا اتنا ہی بڑا ڈپلومیٹ ہوگا. کیوں؟ اس لیے ڈپلومیٹ کو کیا کہنا ہے, جا کر زبان پہ کلمات ایسے ادا کرنے ہیں, زبان پہ کلمات کچھ اور ادا کرے, سننے والا کچھ اور سن رہا ہو لیکن دل میں کچھ اور ہو. یعنی نفاق فیشن ہے, نفاق علم بنا ہوا ہے, نفاق تعلیم بنی ہوئی ہے. 1400 سال پرانے منافق اتنے بڑے منافق نہیں تھے, ہم انہی منافقوں کو یاد کر رکھا, اتنے بڑے بڑے منافق گزرے ہیں, وہ بھی تھے منافق, ان کے نفاق جو ہے وہ بھی خطرناک تھا. مسجد ظاہر جا کر بناتے تھے, رسول اللہ کی مسجد کی مرکزیت کو توڑے, رسول نفاق ظاہر بھی کر دیتا, اللہ ان کے نفاق کو ظاہر کر دیتا تھا. لیکن اور منافقین ایسے تھے جن کے پلٹنے کے بھی چانسز ہیں. رسول اللہ نے کسی سے نہیں کہا تم منافق ہو, کہا آؤ میرے پاس آتے ہیں, اسے بہت سارے لوگ ہدایت بھی پا گئے. لیکن آج کے منافقین ایسے ہیں جن کو باقاعدہ نفاق جب علم کے طور پر پڑھایا گیا ہے تو اس سے نجات پانا پھر وہی فیشن ہو گیا ہے, وہی علمیت کا معیار ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کسی ڈپلومیٹ کے دیکھیں تو کتنا احترام ہے, ایئرپورٹ پہ جائیں گے کہنے کے ڈپلومیٹ کے لیے الگ سے کارڈر بنا ہوا ہے, آپ سب لائن میں لگے لیکن یہ ڈپلومیٹ الگ سے جائے گا, اس کو چیک نہیں کیا جائے گا, اس کے مال کو چیک نہیں کیا جائے گا, اس کے لگیج کو چیک نہیں کیا جائے گا, اس کی اٹیچی نہیں کھلوائی, کیوں؟ اس لیے کہ ڈپلومیٹ ہے نا, یہ سارے درجات اس کو دیے جاتے ہیں. کیوں؟ زمانہ یہ ہے. اسی سال میں رہبر انقلاب, پچھلے سال میں رہبر انقلاب کا ایک جملہ آیا, شاید آپ نے سنا ہوگا, جو اسلامی رہبر اس طرح کے ہوتے ہیں, فرمایا کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں, میں انقلابی ہوں. ایک جملے میں پوری حقیقت بیان کر دی, ایک جملے میں اسلام کی پوری تاریخ بھی بیان کر دی, کہ اسلامی رہنماؤں میں جا کر ڈپلومیسی تلاش نہیں کریں, انقلاب ڈھونڈے. رسول اللہ ڈپلومیٹ بن کے نہیں آئے تھے, کچھ ان کو راضی رکھے, کچھ ان کو خوش رکھے, کچھ یہ باتیں کریں, کچھ وہ باتیں کریں, نہ, رسول اللہ کا پورا کردار کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے سب کے سامنے. امیر المومنین سے بعض لوگ آ کر تقاضا کرتے تھے کہ ابھی حکومت ملی ہے تھوڑا ڈپلومیسی سے کام لے لیں, تھوڑا سا, اب آج وہ کلمہ اس زمانے میں ڈپلومیسی استعمال نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر یہ مشورہ دیا باقاعدہ, امیر المومنین کو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے, تھوڑا تھوڑا ڈپلومیسی سے کام کرے, تھوڑا رکے, تھوڑا ایسا کرے, تھوڑا ایسا کرے, تھوڑا یہ خط لکھے, تھوڑا اس طرح بولے. امام حسین علیہ السلام کو, اب یہ روایت رکھتے ہیں جو, امام حسین علیہ السلام کو آ کر لوگ مکے میں سرزمین وحی میں رسول اللہ کی سرزمین پر ڈپلومیسی سکھا رہے تھے. سکھا رہے تھے یا نہیں؟ اپنے بھی غیر بھی, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کوفے نہ جائیں, آپ ایسا کریں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں, آپ ایسا خطبہ نہیں دیں, آپ ایسی باتیں نہ کریں, آپ ایسا عمل نہ کریں. لیکن حسین ابن علی الہی رہنما ہے, وہی رہنما اور وہی نظام کے وارث جس کی بنیاد ہجرت کے دن آ کر رکھی گئی آج کے دن, اس کے وارث ہیں حسین ابن علی, اس باپ کے وارث ہیں کہ جو اسلامی نظام کے لیے بستر پر جا کر سو گیا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, بغیر کسی خوف کے, اور اس رسول اللہ کے وارث ہیں کہ جو الہی نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنے عزیز ترین فرد کو قربان کرنے کے لیے تیار, یہ غم تھا, اور خود کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ روایت ختم ہو گئی, چند روایتیں اور ہیں انشاءاللہ میرے خیال سے. واقعا حسن ہے روایات کو پڑھ کر انسان, چونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم روایت پڑھتے ہیں درک نہیں کر پاتے, سمجھ نہیں پاتے, اور ہم جیسا معمولی طالب علم آپ کے سامنے اس کے سارے پہلو بیان بھی نہیں کر سکتا عزیزو. یہ ایک دو بات, ورنہ اگر روایات میں غور کرتے چلے جائیں تو اتنا حسن اس کا کھل کھل کر سامنے آتا ہے. ہمارے بعض اساتید ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک آیت پر تین تین مہینے تک مسلسل درس دیا ہے, ایک آیت پر, چھوٹی سی آیت پر تین تین مہینے تک درس دیا ہے, کہ روایات پر اتنے مطالب ایسے موجود ہیں, کیونکہ اتنا حسن آ کر رکھا گیا ہے, اتنا موجود ہے. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے دنیا آمادہ ہو, کم سے کم پہلے وہ جو اہل بیت سے نزدیک ہیں وہ لوگ آمادہ ہوں, کہ اہل بیت کے کلام کے حسن کو دیکھنا شروع کر دیں. ان کا یہ کلام اہل بیت کے حسن کو جب وہ دیکھ لیں گے تو یہ حسن کے پورے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہوگا. جب یہ ان کے وجود کا حسن باہر جائے گا تو لوگ خود کہیں گے تم کس کے ماننے والے ہو. نصر اللہ کو دیکھ کر وہابی دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کا ماننے والا ہے, ہم بھی یہ چاہیے, ہم کو بھی یہ چاہیے. واقعی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آج اہل سنت دنیا میں جا کر پوچھیں وہ آل سعود کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اور رہبر کے لیے اور حسن نصر اللہ کے لیے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ کس چیز نے ان کے ذہنوں کو موڑ دیا ہے؟ وہ اخلاق انبیاء ہے جس نے آ کر ذہنوں کو موڑا ہوا ہے, وہ سیرت اہل بیت ہے جو آ کر لوگوں کے ذہن کو موڑ دیتی ہے. وہ اہل بیت کی سیرت تھی کہ 2006 میں جب حضرت تل ابیب پر, جب اسرائیل پر جب میزائل پھینکنا ہوا تو پہلے سے اعلان کیا کہ جو یہاں کے عوام ہیں وہاں چھوڑ کر چلے جائیں کیونکہ کل سے میزائل پڑھنے والا ہے. اور یہ ایسے ملعون ہیں کہ جو آ کر سالوں سالوں ایک رہبر کو ایک انسان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, جاسوس لگائے ہوتے, کہیں کوئی تنہائی میں وقت ملے تو آ کر اس کو مار دیں. ایک طرف یہ رول ہے, سید عباس موسوی جیسے رہبر کو کس طرح مارا گیا, راغب حرب کو کس طرح مارا گیا, شہید عارف حسینی کو کس طرح مارا گیا, دیگر بڑے رہنماؤں کو کس طرح مارا گیا, شہید متحری کو, شہید بہشتی کو کیسے مارا گیا, سالوں سال تک پیچھے لگائے ہوتے کہ آگے انسان کو مارے. اور ایک یہ الہی رہبر ہے جو کہتا ہے کہ کل سے چونکہ تم مجھ سے لڑ رہے ہو, لہذا لڑنے کے جواب میں تم اگر بڑے بڑے میزائل مار رہے ہو تو ہم بھی ایک چھوٹا میزائل مارنے جا رہے ہیں, لیکن وہاں کے عوام پہلے سے وہاں سے ہٹ جائیں کیونکہ ہم عوام کو نہیں مارنا چاہتے, ہماری عوام سے کوئی جنگ نہیں. البتہ عوام اسرائیل کے عوام ساری دنیا کے عوام سے بھی الگ ہیں, یہ بھی جان لیں. اسرائیل کے عوام وہ ہیں ہی جو آئے ہیں لڑنے کے لیے, اپنے ملکوں کو چھوڑ چھوڑ کر آئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلامی اخلاق کی رعایت کی جا رہی ہے کہ کل سے حملہ ہونے والا ہے, جس کو ہٹنا ہے وہاں سے ہٹ جائے. یہ اخلاق کہاں سے مل سکتا ہے؟ یہ وہی اخلاق ہے جو حسین ابن علی نے کربلا میں آ کر پیش کیا تھا. ہم تمہیں مارنے کے لیے نہیں آئے, ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تمہیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں. آؤ ہم تمہیں نجات دیتے ہیں, ہم تمہیں نجات دینے کے لیے اپنے 18 برس کے جوان بیٹے کی قربانی بھی دینے کے لیے تیار ہو، تم نجات ہو. ابھی کل اگر فرصت ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نجات دینے کا تصور کیا ہے جو کربلا میں، چونکہ یہ غلط فہمی ہے، ابھی وقت نہیں رہا. لیکن امام کہہ رہے ہیں ہم اپنے بھائی عباس کو پیش کر دیں گے، ہم اپنے دودھ پیتے ہوئے شیرخوار بچے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم قیامت تک نجات پاتے رہو. راہ حسین ابن علی نجات دینے کے لیے، حسینی اخلاق، حسینی کردار، کربلا والوں کا کردار ہمیں نجات دینے کے لیے. کربلا میں یہ عظیم کردار بنایا گیا، خلق کیا گیا، پیش کیا گیا تاکہ قیامت تک اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو راہ حسین ابن علی کو اپناتا چلا جائے، نجات پاتے جائے. حسین ابن علی نے عمر سعد کے لشکر کو بھی نجات دینا چاہیے، نجات دی، حر کو نجات دی، اور بہت سارے لوگوں کو نجات دی. بہت سارے لوگ عمر سعد کے لشکر سے نکل کر آئے، لیکن امام سے اتنے لوگ نہیں، امام سب کو نجات دینا چاہتے. وہ امام کی دشمنی میں آئے تھے، امام انہیں نجات دینا ہے. یہ ہے اخلاق انبیاء، اور اسی اخلاق انبیاء کے وارث بن کر حسین ابن علی آئے ہیں. لہذا خود ہی کہتے ہیں جب کوئی بھی میدان میں جا رہا تھا تو امام کہتے تھے رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو. اصحاب جاتے تھے، اصحاب کو روکتے تھے. غلام جا رہا ہوتا تھا، غلام کو روک. جون کہاں جا رہے ہو؟ نہ جاؤ. حبیب نہ جاؤ، زہیر نہ جاؤ، اون محمد نہ جاؤ. قاسم، جناب قاسم سے اتنا گلے مل مل کے روئے، بار بار غش کھا گئے. اب الفضل عباس جانے لگے تو کہا بھیا تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ لیکن صرف میدان کربلا میں ایک ذات ہے جس کے لیے امام خود ہی فرما رہے ہیں تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، اے میرے علی اکبر آگے بڑھو. یہ حسینی اخلاق سب کو روک رہے ہیں، ام البنین کے لال کو روک رہے ہیں، زینب کے بیٹوں کو روک رہے ہیں، ام فروا کے بیٹوں کو روک رہے ہیں، دوسری ماؤں کے بیٹوں کو روک رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں تقدم ولدی، میرے لال آگے بڑھو، اے علی اکبر آگے بڑھو. لیکن علی اکبر صرف بیٹے ہی تو نہیں ہیں، بیٹے ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی شبیہ بھی ہیں. لہذا جب جانے لگے، جب تیار ہو گئے، روایات سے یہ لگتا ہے کہ امام نے خود تیار بھی کیا تھا. شاید تیار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ دیر تک علی اکبر سے قریب رہنا چاہتے تھے. چلو علی اکبر اب جا رہے ہیں، دیر تک اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کو اپنے قریب رکھ کر خود لباس پہنا رہے ہیں، ردا ڈال رہے ہیں، ادامہ پہنا رہے ہیں، بہت ہی قریب رکھنا چاہ رہے ہیں، علی اکبر کی خوشبو سونگھنا چاہ رہے ہیں، علی اکبر کو قریب سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن جب تیار ہو کر جانے لگے تو ہاتھوں کو بلند کیا، اور ہاتھوں کو بلند کر کہتے ہیں اللہم اشہد لا الہ الا انت، اے میرے اللہ تو گواہ ہے. کسی کی طرف نہیں دیکھا، جناب زینب کی طرف بھی نہیں دیکھا. یہ نہیں کہا میری بہن تم میرے بیٹے کو روکو، تم بھی تو آ کر رات رات میں دیکھتی رہتی ہو علی اکبر کو. رات میں علی اکبر سو رہے ہوتے تھے، نانا کے لیے دل تنگ ہوتا تھا، جا کر علی اکبر کو دیر دیر تک دیکھتے تھے. زینب بھی دیکھتی تھی، امام حسن بھی جا کر دیکھتے تھے، گھر کے اور لوگ بھی دیکھتے تھے. یہ نہیں کہہ رہے میری بہن تم تو بھی تو علی اکبر کو آ کر دیکھتی تھی، مجھے معلوم ہے تم علی اکبر کو کتنا دیکھا کرتی تھی، تم میرے علی اکبر کو روکو. نہیں، کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی. چونکہ ایسے وقت میں صرف پروردگار کی طرف توجہ کرتے ہیں، حسین ہے. اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برض عليهم اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، شبیہ ہے تیرے رسول کا اے میرے پروردگار. اور ایک جملہ فرمایا، یہی جملہ دلیل ہے کہ حسین کتنا دیکھتے تھے. فرماتے فلما اشتقنا بزیارت رسولک نظرنا الیہ، اے میرے اللہ جب بھی میرا دل چاہتا تھا، جب بھی میرا دل تنگ ہوتا تھا رسول اللہ کے لیے تو جا کر علی اکبر کو میں دیکھا کرتا تھا. ابھی میرا علی اکبر جا رہا ہے، اے میرے اللہ میرا علی اکبر جا رہا ہے. ادھر میدان جنگ میں علی اکبر جا تو رہے ہیں، لیکن علی اکبر کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ میرا
نگاہ تھی جو میدان جنگ میں علی اکبر کو ہمیشہ یاد رہی. لہذا میدان میں جنگ بھی کرتے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کر اپنے بابا کو بھی دیکھتے ہیں. بس ایک جملہ بسا مجھے زیادہ نہیں پڑھنا ہے. میدان کربلا میں جو بھی جا کر جنگ کرتا تھا وہ فقط جنگ کر رہا ہوتا تھا, لیکن علی اکبر وہ تھے جو جنگ کرتے کرتے مڑ کر دیکھ رہے کہ میرے بابا نے مجھے کن نگاہوں کے ساتھ رخصت کیا تھا. لہذا جنگ کرتے کرتے بیچ میں رک گئے. جب دشمن بھاگا واپس پلٹا ہے, کس لیے واپس پلٹے؟ یہ تو فقط ایک بہانہ تھا کہ بابا میں پیاسا ہوں. بھلا کوئی جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے پانی آخر مانگے؟ ایک جوان بیٹا اپنے 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ سے پانی نہیں مانگا کرتا. پانی کا بہانہ تھا آئے تھے اپنے بابا کو اپنا آخری دیدار کرانے. اے بابا زندگی بھر مجھے کن نگاہوں سے دیکھتے رہے, ایک بار میں اور آ گیا ہوں. علی اکبر آئے, سینے سے لگایا, لیکن اب جو جا رہے ہیں تو پھر مڑ مڑ کر اے بابا اب میں واپس نہیں آؤں گا. اب علی اکبر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اے بابا اب میں واپس نہ آؤں گا, مجھے دل بھر کے دیکھ لے. لالا مختل میں گئے, جنگ کی جنگ کا ماجرا تمام ہوا. آخر میں جب زخموں سے چور ہوئے اور سینے میں برچی کا پھل لگا تو اپنے ہاتھ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. اے میرا رہوار, مجھے ایک مرتبہ میرے بابا کے پاس پہنچا دے, میرا بابا مجھے آخری بار دیکھ لے, میں بھی دل بھر کے بابا کو دیکھ لوں. لیکن ظالموں نے گھوڑے کو مار مار کے بجائے خیمے کی طرف آنے کے مقتل کی طرف رخ کر دیا. ان کے دلوں میں علی اکبر کا کینہ بھرا ہوا تھا. جدھر سے علی اکبر گزرتے تھے جس کے ہاتھ پہ تلوار تھی وہ تلوار مارتا جا رہا, پشت سے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پہ گر رہے تھے. سر ایک شہید کے لیے کربلا میں یہ جملہ موجود ہے کہ فقط او ہو اربر اربر. علی اکبر کی پشت کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اب جو گھوڑے سے زمین پہ گرے. حسین اپنے جان بیٹے کے سہارے آئے, جو نانا کی شبیر گڈروں کے زمین پر ٹیک دیا اور ایک عمل انجام دیا جو کسی کے ساتھ بھی انجام نہیں دیا تھا, اور وہ یہ تھا کہ فوضع خد ہو ولا خد. حسین نے اپنے رخسار کو علی اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا, ایسا لگا جیسے بچپن میں نانا کے رخسار پہ رخسار رکھتے تھے. الگ دنیا باد کلفا, اے میرے لال تیرے بعد حسین زندہ رہ کر کے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بحق محمد وعزته وعظمه وسلم.